السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اساسوں کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لے چکا ہوں. کمیشن بنانے کے اعلان کے باوجود حکومت کے مخالفین منفی رویے کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خواتین کے حقوق کی سرگرم پاکستانی کارکن نے 2016 کا نیلسن مینڈیلا ایوارڈ جیت لیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
چترال میں زلزلے سے متاثرہ سینکڑوں افراد کا احتجاجاً افغانستان کی طرف مارچ. 3 روز سے سڑک پر دھرنا جاری. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں شام کے دوسرے بڑے شہر حلب میں جمعے کے روز بھی فضائی حملے جاری رہے، جہاں ایک روز پہلے ایک ہسپتال کو تباہ کر دیا گیا تھا جس میں 27 افراد ہلاک ہوئے تھے. اور اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر نے کہا ہے کہ شامی فورسز روسی فضائیہ کی مدد سے دیر الزور اور رقہ میں فوجی کاروائیاں جاری رکھیں گی. شمالی کوریا میں کورین نژاد امریکی شہری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور کیلیفورنیا میں ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں ہوئی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حزب اختلاف پیناما لیکس پر منفی سیاست کر رہی ہے، اور وہ اپنے اساسوں کے بارے میں قوم کو پہلے ہی اعتماد میں لے چکے ہیں. اور مخالف جماعتوں کے مطالبے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن کی تشکیل کے لیے انہیں خط بھی لکھ چکے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنے اساسوں کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لے چکے ہیں، اور ان کے بقول کمیشن بنانے کے اعلان کے باوجود حکومت کے مخالفین منفی رویے کا اظہار کر رہے ہیں. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بات جمعے کو اپنی جماعت کے اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات میں کہی. بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والے ہمارے مثبت اقدامات پر اپنے منفی رویے کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی رائے کے مطابق پاناما لیکس کے انکشافات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے چیف جسٹس کی زیر نگرانی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. واضح رہے کہ پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات کے مطابق لگ بھگ 200 پاکستانی بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے بیرون ملک جائیداد بنانے کے لیے آف شور کمپنیاں قائم کیں. ان پاکستانیوں میں وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسن اور حسین نواز کے علاوہ وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز کا نام بھی شامل ہے. ان انکشافات کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف پر نہ صرف شدید تنقید کی گئی بلکہ اس معاملے کی اعلی سطحی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا حکومت پر دباؤ برقرار رہے گا.
اب اگر الزام جن پہ لگے وہ خود ہی طے کریں کہ کس ضابطے کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور کس انداز میں ہونی چاہیے، تو میرا خیال یہ بہت بڑا مذاق ہے. اور یہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ حکومت فیصلے کر لیتی ہے، اپنے فیصلے اور پھر بدل بھی لیتی ہے، لیکن دباؤ میں آ کر. اور اپوزیشن کی پارٹیز کا دباؤ ہے ان پہ، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس سے بھی پیچھے ہٹے گی اور کوئی نہ کوئی کنسلٹیشن کے بعد کوئی بیچ کا راستہ نکالے گی. اگر یہ نہیں کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہوں گے. اپوزیشن صرف اپنے ٹی آر پروپوز کر کے بیٹھ تو نہیں جائے گی نا، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو شاید کچھ ٹف ٹائم اور مل پائے گا.
واضح رہے کہ وزیر اعظم نے پہلے اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں کرانے کا اعلان کیا، لیکن حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اس مجوزہ کمیشن کو مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے پر وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا جس میں ایک کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی. تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے مجوزہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے جس ضابطہ کار کا اعلان کیا گیا انہیں وہ منظور نہیں۔ اس معاملے پر متفقہ حکمت عملی بنانے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے 2 مئی کو ایک اجلاس بھی بلا رکھا ہے۔ اب تک حکومت کے وزراء کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات کے مطابق کمیشن کے لیے طے کردہ ضابطہ کار کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر ضابطہ کار تبدیل نہ کیا گیا تو وہ حکومت مخالف احتجاج کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چترال میں زلزلے سے متاثرہ خاندانوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر گھروں کی تعمیر و مرمت اور نقصانات کی تلافی سے متعلق ان کے مطالبے پورے نہ کیے گئے تو وہ نقل مکانی کر کے سرحد پار افغانستان چلے جائیں گے۔ گزشتہ سال کے زلزلے سے متاثرہ تقریباً 400 خاندانوں نے اپنے مطالبات کے حق میں چترال روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی شمال مغربی ضلع چترال کے تقریباً 400 سے زائد زلزلہ متاثرین 3 دنوں سے میرکنی چیک پوسٹ کے قریب دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جن سے احتجاج ختم کروانے کے لیے حکام کی بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں ایک طاقتور زلزلے کے باعث پاکستان کے شمالی علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقصان ہوا تھا، جس کا اندازہ لگانے کے بعد حکومت نے متاثرین کو امدادی رقوم فراہم کر دی تھی۔ تاہم چترال کی تحصیل دروش سے تعلق رکھنے والے ان مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ان کے تباہ شدہ گھروں کا معاوضہ نہیں دیا گیا، اور بارہا حکام کی توجہ دلانے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں میں شامل عبدالباری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ لوگ اپنے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجاً افغانستان ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن چترال سکاؤٹس نے انہیں میرکنی چیک پوسٹ سے آگے جانے سے روک دیا، اور اسی بنا پر وہ سڑک پر بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔
دھرنے کے لوگ ہیں یہ 425 ہیں، ان 425 کو چیک دے دو۔ نمبر ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمیں چیک نہیں دیتے ہو تو ہمیں ہجرت کرنے دو، ہم کدھر بھی جائیں گے، ہم گھر نہیں جاتے ہیں۔ اگر یہ مطالبے بھی آپ کو قبول نہیں ہے تو ہم ادھر جو فساد ہوگا اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
چترال کے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر عبدالاکرم کہتے ہیں کہ مظاہرین کے مطالبات تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قواعد و ضوابط کے تحت ہی عمل کیا جائے گا، جسے ماننے کے لیے فی الوقت احتجاج کرنے والے تیار نہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی روڈ پر پیسے ملنے چاہیے، اور اگر روڈ پر نہیں مل رہے ہیں تو ہم افغانستان جائیں گے یا جو ہے نا ادھر دھرنا ہی دے دیں گے۔ تو چونکہ حکومت کا اس میں متفق ہے کہ آپ جو قانونی طریقہ کار ہے جس طریقے سے ایفیکٹیز کو پیسے ملنے چاہیے وہ اسی طریقے سے ملنے کے دینے کے لیے ہم آپ کے کیس کو آگے پی جی ایم اے این ڈی ایم اے وغیرہ کو فارورڈ کریں گے، اسی طریقہ کار کے مطابق مل جائیں گے۔ اگر آپ متاثرین میں سے ہیں تو اس بات کو فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے ڈی سی صاحب ادھر گئے ہیں ان کو منوانے کے لیے۔
ان کا کہنا تھا کہ مظاہرین سے بات چیت جاری ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی احتجاج ختم ہو جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وادی سوات سے تعلق رکھنے والی خواتین کے حقوق کی ایک سرگرم خاتون تبسم عدنان نے نیلسن مینڈیلا انوویشن ایوارڈ برائے 2016 جیت لیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان میں خواتین کے واحد جرگے کی بانی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
خواتین کے حقوق کی ایک سرگرم پاکستانی کارکن تبسم عدنان ایک اور معتبر بین الاقوامی ایوارڈ کی حقدار قرار پائی ہیں۔ انہیں انفرادی حیثیت میں اپنی خدمات کے اعتراف کے طور پر نیلسن مینڈیلا گراسا میشل انوویشن ایوارڈ 2016 سے نوازا گیا۔ ایوارڈ دینے کی یہ تقریب کولمبیا کے شہر بوگوٹا میں جمعرات کو منعقد کی گئی تھی۔ تبسم عدنان گزشتہ سال بین الاقوامی باہمت خواتین کے لیے امریکی وزیر خارجہ کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ پاکستان کی شمال مغربی شہر سوات سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان کی 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور تقریباً 20 سال تک رہنے والی اس شادی کے دوران انہیں اپنے شوہر کی طرف سے گھریلو تشدد اور بد کلامی کا سامنا رہا۔ شوہر سے طلاق لینے کے بعد انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور خویندہ جرگا یعنی بہنوں کی کونسل نامی غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس تنظیم کے تحت خواتین ہفتہ وار آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور عورتوں کو درپیش مختلف سماجی مسائل اور ان کے حل کے لیے تبادلہ خیال کرتی ہیں۔ تبسم کی تنظیم میں خواتین کے تحفظ، ان کے حقوق، انہیں قانونی مشاورت فراہم کرنے سمیت انہیں ووٹ کا حق دینے جیسے امور پر خاصا کام کیا ہے۔ تبسم کی تنظیم نے خواتین کے تحفظ، ان کے حقوق، انہیں قانونی مشاورت فراہم کرنے سمیت انہیں ووٹ کا حق دینے جیسے امور پر خاصا کام کیا ہے۔ سوات ہی سے تعلق رکھنے والی عذرا نفیس یوسف زئی بھی خواتین کے حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تبسم عدنان کو یہ ایوارڈ ملنا نہ صرف پاکستانی خواتین کے لیے ایک فخر کی بات ہے بلکہ اس سے سوات جیسے قدامت پسند علاقے میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم خواتین کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔
کوائٹ اے بگ کنٹریبیوشن، کیونکہ سوات جیسے پسماندہ علاقہ جو ملٹنسی کا شکار رہا ہے اور اس کے علاوہ طالبانائزیشن کا شکار رہا ہے، ایسے میں جو ہے نا تبسم عدنان کی کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ از ویری مچ پریزڈ اور آئی ایم آل فار اٹ۔
سوات ہی سے تعلق رکھنے والی کم سن طالبہ ملالہ یوسف زئی، جو کہ نوبل انعام حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت بھی ہیں، کے بعد تبسم عدنان کو بھی پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک بلند آواز کے طور پر دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام کے دوسرے بڑے شہر حلب میں جمعے کے روز بھی فضائی حملے جاری رہے، جہاں ایک روز پیشتر ایک کلینک پر حملہ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک ہسپتال کو بھی تباہ کیا گیا تھا۔ سول ڈیفنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ کلینک جو پچھلے 5 سال سے دائمی بیماریوں اور دانتوں کا علاج کر رہا تھا، اسے بھاری نقصان پہنچایا گیا اور ایک نرس بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہے۔ سرکاری میڈیا کی اطلاعات کے مطابق باغیوں نے باب الفرج کے علاقے میں حلب مسجد پر گولہ باری کی، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں واقع ایک ہسپتال پر جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بدھ کو حلب میں القدس کے ہسپتال پر کیا جانے والا فضائی حملہ شرمناک ہے۔ جس ہسپتال کو ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی چلاتی تھی، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، ان میں بچے، مریض اور طبی اہلکار شامل تھے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کے روز الحرہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں خطے میں سیاسی اور اقتصادی تبدیلی کے لیے مشرق وسطی کے ملکوں کی کوششوں کو سراہا۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مسٹر کیری نے مزید کہا کہ 66 ملکوں کا مضبوط اتحاد داعش کے خلاف نبرد آزما ہے، جنہیں خاصی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔
We're working to cut off finance that comes from various places.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم داعش کو مختلف مقامات سے ملنے والی مالی مدد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بھرتی کے لیے اس گروپ کی جانب مائل نوجوانوں کو اس سے بچانے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ مسٹر کیری نے کہا کہ سعودی عرب داعش کو شکست دینے کے لیے ایک اہم اتحادی ہے، اور انتظامیہ کو امید ہے کہ سعودی عرب عسکریت پسند گروپ کے مالی وسائل میں کمی لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ داعش کو شکست دینے کی اوباما انتظامیہ کی حکمت عملی کے کچھ ناقدین نے جمعرات کے روز سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران وزیر دفاع ایش کارٹر پر تنقید کی۔ سینیٹر جان مکین نے زمینی فوج بھیجنے کی حمایت کی، جس کی مسٹر اوباما پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں۔ مسٹر کیری نے کہا کہ مشرق وسطی کے کچھ نوجوان رہنما ان عسکریت پسندوں کو جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں شکست دینے کے لیے پہلے ہی اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔
Crown Prince Mohammed bin Zayed, His Royal Highness, in the Arab Emirates, has proven to be very visionary. And together with his brothers, they have really...
وہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ ملک کا رخ ایک واضح نصب العین کی جانب موڑ دیا ہے، اور مل کر ترقی کے کئی منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں توانائی کا شعبہ نمایاں ہے۔ انہوں نے انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے بھی کئی اقدامات اٹھائے ہیں، اور وہ داعش اور القاعدہ کے خلاف لڑائی میں بھی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسی طرح کی پیش قدمی کے لیے خطے کے دوسرے ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جیسا کہ عراق، جہاں کی حکومتی فورسز داعش سے اپنا بیشتر علاقہ واگزار کروا چکی ہیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ تنازع جہادیوں کے خلاف لڑائی کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن جو عراق میں ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے عراق میں رہنے والے تمام فرقوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی بحر چین میں چین کے اشتعال انگیز اور جارحانہ کاروائیوں کے مقابلے کے لیے امریکہ اپنے ایشیائی حلیفوں کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرتا رہے گا، کیونکہ چین یہ اقدامات اہم سمندری گزرگاہ میں جہاز رانی کی آزادی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے جمعرات کے روز ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے ایک سماعت میں بیان دیا۔ فلپائن کی جانب سے اس متنازع سمندری علاقے پر اپنے حق کے دعوے پر کمیٹی نے سوال اٹھایا تھا۔ اینتھونی بلنکن کا کہنا تھا،
We have no position, as you know, on these sovereignty claims. We're not a claimant ourselves, but we have a very strong interest in the way these claims are prosecuted by any claimant, and a very strong interest in maintaining freedom of navigation.
امریکی نائب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود اس علاقے کی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہے اور نہ ہی اس معاملے پر کوئی پوزیشن اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس سمندری گزرگاہ میں اور کسی فریق کی جانب سے سمندری گزرگاہ میں ملکیت کا حق جتانے سے آزادی کو برقرار رکھنے میں ہمارا مفاد ہے، جو کسی فریق کی جانب سے ملکیت کے دعوے اور رکاوٹوں سے متاثر ہو سکتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں جمعرات کو صدارتی نامزدگی کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صفحے اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک جلسے کے باہر 20 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ یہیں ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ سخت احتجاج کریں گے۔ جمعرات کے روز ٹرمپ نے اپنی ممکنہ صدارتی حریف ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن پر عورت ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پہلی خاتون صدر بننے کی امید کر رہی ہیں، لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ ہلری کلنٹن نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔
Now, Crooked Hillary, she said very strongly, I don't like the tone of Donald Trump. The tone.
یہ ہلری کلنٹن کے بارے میں ٹرمپ کے الفاظ تھے۔ حالیہ جائزوں کے مطابق نومبر کے صدارتی انتخابات میں کلنٹن کو ٹرمپ پر 9% برتری حاصل ہے۔ آئندہ منگل کو قدامت پسند وسط مغربی ریاست انڈیانا میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کی پرائمری انتخابات میں صدارتی امیدوار نامزد کرنے کا اہم مرحلہ پیش آئے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ نے اس ہفتے صومالیہ میں اپنا سب سے پہلا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اب بھی اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسی نوعیت کی ایک اور خبر کے مطابق براعظم افریقہ کے ایک اور دہشت گرد گروپ الشباب نے ایسے موقع پر صومالیہ پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے جب وہاں اس سال کے آخر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری رجول کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
صومالی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کئی برس تک الشباب کے عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہنے کے بعد اب اس گروپ کے باغیوں کی دوبارہ ابھرنے والی شورش کو کچلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آبدی حکیم محمد فاقی سن 2014 تک صومالیہ کے وزیر دفاع رہ چکے ہیں۔ اس نئی صورتحال کے بارے میں وہ کہتے ہیں،
الشباب has changed strategically their operations from the face to face fight to target, you know, the military bases.
الشباب نے اب اپنی کاروائیوں کی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے اور اب وہ آمنے سامنے لڑنے کی بجائے فوجی مراکز کو ہدف بنا رہے ہیں یا عام شہریوں کو اپنے نشانے پر رکھ رہے ہیں، مثلاً ہوٹل وغیرہ، تاکہ وہ عام لوگوں کو دہشت زدہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے آبدی حکیم کے۔ الشباب کی اس نئی حکمت عملی میں حالیہ دنوں میں ہونے والے سلسلے وار خودکش حملے شامل ہیں، جن میں سے زیادہ تر حملوں میں دارالحکومت موگادیشو میں سرکاری شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی ایک تجزیہ نگار کیتی ہیلن کہتی ہیں کہ الشباب گروپ صومالیہ میں اپنے زیر قبضہ علاقہ کھونے کے بعد اپنی پہنچ کو مشرق افریقہ بھر میں توسیع دے رہا ہے۔
So we've seen it exert a much greater level of influence in Kenya, for example. There's much higher levels of recruitment.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اسے بڑے پیمانے پر کینیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ مثلاً کینیا میں اس کے لیے پہلے سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بھرتیاں ہو رہی ہیں اور چندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کیتی ہیلن کے۔ کینیا میں حال ہی میں گریسا یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کی پہلی برسی منائی گئی، جہاں الشباب کے بندوق برداروں نے 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ کینیا افریقی یونین کے امن کار فوج کے لیے، جو ایم ایس اوم کے نام سے جانی جاتی ہے، سب سے زیادہ فوج فراہم کرنے والا ملک ہے۔ الشباب سے علاقوں کا قبضہ واپس لینے میں ابتدائی کامیابیوں کے بعد صومالی حکام کا کہنا ہے کہ ایم ایس اوم فورسز گزشتہ سال سے زیادہ تر اپنی بیرکوں تک محدود ہو گئی ہیں۔ ایک بار پھر تجزیہ کار کیتی ہیلن کے الفاظ،
It's having problems holding on to and establishing a presence in the territories that it has retaken. In Somalia especially, there is
انہیں ان علاقوں میں اپنی موجودگی قائم رکھنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنہیں وہ الشباب سے واپس لے چکے ہیں۔ خاص طور پر صومالیہ میں اس بارے میں خدشات پائی جاتے ہیں کہ فوجی بھیجنے والے ملکوں کے صومالیہ میں کیا مفادات ہیں، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صومالیہ کی وسیع تر بھلائی کے لیے کاروائیاں نہ کر رہے ہوں۔ یہ الفاظ تھے کیتی ہیلن کے۔ صومالیہ کے مغربی حمایت کار، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، مؤثر طور پر صومالی حکومت کے فوجیوں کی تنخواہیں ادا کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے حال ہی میں ان ماہانہ معاوضوں میں کٹوتی کی ہے جو وہ ایم ایس اوم کے سپاہیوں کو دے رہا تھا۔ صومالیہ کے سابق وزیر دفاع آبدی حکیم محمد فاقی کہتے ہیں کہ اس امداد کا جاری رہنا انتہائی ضروری ہے۔
They need support by the international community because the government is financially is not in a position to pay their salaries and to arm their
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بین الاقوامی کمیونٹی کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کی مالی طور پر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو تنخواہیں دے سکے اور ان کو مسلح کر سکے۔ یہ الفاظ تھے صومالیہ کے سابق وزیر دفاع آبدی حکیم محمد فاقی کے۔ امریکہ الشباب کے عسکریت پسندوں کے خلاف کئی سلسلے وار ڈرون حملے کر چکا ہے۔ صومالیہ کی حکومت ان کاروائیوں کا خیر مقدم کر چکی ہے، اور اس نے رواں سال کے آخر میں ہونے والے انتخابی پروگرام سے منسلک بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں انتباہ کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی امریکن بزنس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی یونیورسٹی سے منسلک اساتذہ کے ایک گروپ اور جارج میسن یونیورسٹی کے امریکی میزبانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں امان ناصر۔
پاکستان کے شہر لاہور میں واقع یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے منسلک اساتذہ کا یہ گروپ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں تھا، جس کا مقصد پاکستانی اور امریکی یونیورسٹیوں کے مابین تحقیق کے شعبے میں شراکت کو فروغ دینا ہے۔ عشائیے میں امریکی کانگریس اور سینٹ کے بعض ارکان اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر وی او اے اردو سے بات کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی ممبر باربرا کامسٹراک کا کہنا تھا،
آج شب بابا نے یونیورسٹیوں کے ایکسچینج پروگرام کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ یہاں نہ صرف اکٹھے ہوں بلکہ وہ طریقے بھی تلاش کریں جو ہمارے ملکوں کو متحد کر سکیں، اور یہ کہ ہم یہاں ہر ایک کے لیے کس طرح مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس کی طاقت کا محور یہاں رہنے والے افراد کے درمیان روابط ہیں، اور ہم ثقافتوں، نسلوں اور تہذیبوں کا امتزاج ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سب کو اکٹھا کرنا ایک اہم موقع ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں، تاکہ ہم امریکی ہونے کے ناطے اپنے درمیان موجود مشترک سوچ اور تصور کے بارے میں مزید فہم حاصل کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تنوع کے لحاظ سے بہت مضبوط کرتی ہے۔
تقریب میں موجود دیگر مہمانوں میں ورجینیا سے ممبر سینٹ جرمی میک پائک بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا،
شمالی ورجینیا امریکہ بھر میں آبادی کے لحاظ سے تنوع حیثیت رکھتا ہے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے یونیورسٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان چیزوں کو آپس میں بانٹتے ہیں جو ہم میں مشترک ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے جاری رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے تعلقات کا دائرہ بیرونی دنیا تک وسیع کرنا چاہیے، اور اس طرح ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔
ایکسچینج وزٹ کے دوران پاکستانی اساتذہ کو جارج میسن یونیورسٹی کی معاونت حاصل رہی۔ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اینجل کبریرا نے ایکسچینج پروگرام کے بارے میں کہا،
امریکہ کا دورہ کرنے والا پاکستان کے تعلیمی ماہرین کا یہ گروپ ہمارے نظام اور اداروں کے بارے میں آگہی حاصل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں اور یہی اس پروگرام کا حسن ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہماری فیکلٹی کو پاکستان کے تعلیمی نظام، انہیں درپیش چیلنجز اور انہیں دستیاب مواقع سے متعلق پتہ چل رہا ہے، جس سے مستقبل میں بہت سے مواقع کی راہ ہموار ہوگی۔
خود پاکستانی پروفیسرز بھی امریکی یونیورسٹی کے طرز تعلیم سے متاثر تھے۔
یہ پروگرام پروفیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے۔ ہم 20 پروفیسر پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں، جس کا تعلق درس و تدریس اور معیار تعلیم میں بہتری لانے سے ہے۔
تقریب کے میزبان اور پاکستانی امریکن بزنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین صدیق شیخ نے ایونٹ کے انعقاد کے بارے میں کہا،
آج کے ایونٹ کا یہ مقصد تھا کہ بھی ہم ہمارے جو پاکستان سے یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے فیکلٹی جورج میسن میں آئے ہیں، ان کو دکھانا ہے کہ بھی دیکھے پاکستانی امریکن کتنے یہاں پر ایجوکیشن میں بھی ایڈوانس ہے، وہ کتنے کنیکٹڈ ہیں۔ ایکسپیرینس کے لیے ایونٹ یہ کیا کہ بھی وہ نیٹ ورکنگ کریں گے فرام پولیٹیکل سائڈ، ایجوکیشن سائڈ، بزنس سائڈ۔ تو ایک اچھا میسج جو ہے نا امریکہ سے لے کے جائیں گے۔
عشائیے میں شامل افراد نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسرچ سمیت دیگر شعبوں میں باہمی اشتراک روابط بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امان اظہر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذہنی امراض انسانی زندگی کو نہ صرف سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے معاشی دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی امراض آخر ہیں کیا؟ آئیے ڈاکٹر اقبال آفریدی سے جانتے ہیں، جو پروفیسر اور چیئرمین ہیں سائیکیٹری اینڈ بیہیوئرل سائنسز ڈپارٹمنٹ، پوسٹ گریجویٹ، جناح میڈیکل سینٹر، کراچی میں۔ وہ کہتے ہیں ذہنی صحت نہ ہو تو جسمانی صحت بھی حاصل نہیں ہوتی۔
ایک تو اندرونی فیلنگ ہوتی ہے، جیسے ایموشن، جذبات کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں، اس کی طرز زندگی میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ سونے میں، کام کرنے میں، اور اس کے علاوہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ رویے میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اور وہ تھوڑی بہت تبدیلی تو کبھی کبھار سب میں ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی یا وہ ایموشنل ڈسٹربنس یا جذباتی اتار چڑھاؤ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے اور خاص وقت کے لیے ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری ہے۔ مثلاً میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی ہمیں ڈانٹ دے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اداسی ڈپریسو ڈسارڈر یا افسردگی کی بیماری کے زمرے میں نہیں آئے گی جب تک مسلسل طبیعت دو ہفتے تک کم از کم اداس نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی یا قوت میں کمی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو ہے انٹرسٹ دلچسپیاں کم ہو جائیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی بیماری ہے۔
تو یہ تو ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ڈپریشن نہ ہو تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو کہ معمولات زندگی میں ٹھیک ہو، کھانا ٹھیک کھاتا ہو، پہنتا ٹھیک ہو، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا رویہ ہو سکتا ہے جس پہ تھوڑا شک ہو کہ یہ ذہنی سطح اس کی صحیح نہیں رہی ہے؟
اچھا، عام طور پر ہم نفسیاتی بیماریوں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو گھبراہٹ والی بیماریاں ہیں جس میں خوف، ڈر، پینک ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس کو ہم وسوسوں کی بیماری یا وہم کی بیماری کہتے ہیں، اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو شدید صدمے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے بندہ، اور اس کو چین نہیں آتا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو جو ہے گفتگو میں بے ترتیبی آتی ہے، اور وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ کچھ بیماریاں جو بہت زیادہ ہیں خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں، جس کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ سومیٹوفارم ڈس آرڈر ایسی بیماریاں ہیں جس میں جسمانی علامات کے ساتھ ذہنی بیماری کا اظہار ہوتا ہو۔ مثلا ذہن پریشان ہے لیکن وہ مریض یہ کہتا نہیں کہ میں اداس ہوں، بلکہ اس کا معدہ رو رہا ہے، یا اگر کوئی لڑکی پریشان ہے تو اس کے چہرے پہ داغ دھبے، ایکنی آتی ہے، یا اس کے جو ہے بال گرتے ہیں, اسی طرح سے کتنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے, کہ اس کے دل کی تکلیف ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہے. ان سب بیماریوں کو ہم سومیٹو فارم ڈس آرڈر کہتے ہیں, اور اس میں مریض کا اطمینان نہیں ہوتا اور طرح طرح کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں. اور اس میں عجیب غریب بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم اگر ہمارے ٹیسٹ ٹھیک آئیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, جبکہ ایسے مریض الٹا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بیماری نہیں پکڑی گئی, اگلی ٹیسٹ کے لیے رجوع کرتے ہیں, اور کوئی جب اس میں نقص آ جائے تو وہ اس پہ فخر سے کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ خرابی آئی ہے, خوش ہوتے ہیں اس پہ.
یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی, ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ آئندہ پروگرام میں سنیے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. نانگا پربت کے بیس کیمپ میں 10 غیر ملکی کو پیماؤں اور ایک مقامی گائیڈ کے قتل کے 3 ملزمان کو گلگت بلتستان سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
نانگا پربت کے بیس کیمپ میں 10 غیر ملکی کو پیماؤں اور ایک مقامی گائیڈ کے قتل کے 3 ملزمان کو گلگت بلتستان سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نانگا پربت حملے میں نامزد ملزموں قریب اللہ, عرفان اور حفیظ کو قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے ذریعے گلگت سے جمعے کو راولپنڈی لے جایا گیا. یاد رہے کہ 22 جون 2013 کو 16 حملہ آوروں نے پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی نانگا پربت کے بیس کیمپ پر حملہ کر کے 10 غیر ملکی کو پیماؤں اور ان کے ایک مقامی گائیڈ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں تھیں کہ ان افراد کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر راولپنڈی منتقل کیا گیا, مگر فیض اللہ فراق نے کہا کہ اس کیس پر تحقیقات جاری ہیں اور انہیں تفتیش کے لیے راولپنڈی بھیجا گیا ہے.
سیکورٹی خدشات نہیں کہا جا سکتا, یہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی ادارے بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں سب کو توڑ دیے گئے ہیں, وہ اتنے زیادہ پسپا اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی سیکورٹی خدشات بہت کم تھے. البتہ تفتیش کے سلسلے میں ان کو یہاں سے منتقل کیا گیا.
انہوں نے بتایا کہ اس کیس کی تفتیش ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کر رہی ہے. فیض اللہ فراق کا کہنا تھا کہ نانگا پربت کے بیس کیمپ پر حملے میں درجن بھر افراد کو نامزد کیا گیا تھا, جن میں سے 6 کو گرفتار کیا گیا. گزشتہ سال فروری میں ان ملزمان میں سے ایک گلگت جیل سے فرار ہونے کی کوشش میں ہلاک, جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت کے علاوہ دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کے لیے ہر سال کئی غیر ملکی کو پیما پاکستان کا رخ کرتے ہیں. تاہم اس واقعے کے بعد یہاں سیکیورٹی خدشات کے باعث غیر ملکی کو پیماؤں کی آمد متاثر ہوئی تھی. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صوبہ سندھ میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے, جس سے رواں سال میں وہاں پولیو کے واقعات کی تعداد 4 ہو گئی ہے. پاکستان اور افغانستان دنیا کے 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو کا مرض ابھی تک موجود ہے. کراچی سے یہ رپورٹ ہے شہزاد حسین کی.
جمعے کو پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے. پولیو کا کیس سندھ کے علاقے شکارپور سے رپورٹ کیا گیا ہے. شکارپور کے ڈپٹی کمشنر سکندر علی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو دیکھ رہی ہے.
اور یہ بیک ورڈ ایریا ہے ہماری, خانپور تالکے کی جنگل اترانی گاؤں ہے, اس میں نکلا ہے. میں ابھی اس بچے کو دیکھ کے بھی آیا ہوں. یہ ٹیکنیکل لوگ ہی بتائیں گے ہمیں, فیڈ بیک کوئی ڈاکٹر صاحبان دیں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے. کیونکہ جب اس کے والد کے مطابق کہ اس میں کافی راؤنڈ سے کین پلس یہ قطرے بھی اس میں پیے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس میں ایک دوسرا کیس ہے سیم لوکلٹی میں, سیم مطلب سمجھیں کہ ان کی گاؤں بھی نزدیک ہیں, نیئر ہیں. ایک آلریڈی مارچ میں نکل چکا ہے, دوسرا ابھی یہ نکلا ہے.
اس سے پہلے بھی ملک کے مختلف علاقوں سے پولیو کے مریض سامنے آتے رہے ہیں, اور یوں پاکستان اب بھی پولیو سے لڑ رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پولیو سے بچاؤ ہی واحد راستہ ہے, کیونکہ پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے. پولیو سے بچاؤ کی مہم تو پاکستان میں چل رہی ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان میں آج بھی پولیو پایا جاتا ہے، اور ڈبلیو ایچ او یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں اب پولیو صرف افغانستان اور پاکستان میں رہ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پولیو ایک دوسرے کو لگنے والے ایک وائرس سے ہوتا ہے۔ پولیو زیادہ تر بچوں اور وہ بھی چھوٹے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ پولیو اپاہج بھی کر سکتا ہے اور پولیو سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کی مہم تو جاری ہے، لیکن ملک میں پولیو ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور اہلکاروں پر ماضی میں کئی حملے ہوتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی کراچی میں ایسے دو حملوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
صوبے بلوچستان کی حکومت نے فرنٹیر فورس کی مدد سے افغان سرحد کے قریبی علاقوں میں پوست کی فصل تباہ کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں 1300 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پوست کاشت کی جا رہی تھی۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے افغانستان سے ملحقہ اضلاع میں پوست کی فصل کاشت کرنے والے زمینداروں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے بڑے رقبے پر کڑی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا ہے۔ صوبے کے ایک ضلع لورلائی میں تقریباً ایک ماہ سے جاری کارروائی میں اب تک 100 ایکڑ پر کاشت کی گئی پوست کی فصل کو طلب کر دیا گیا ہے، اور حکام نے بتایا ہے کہ جوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، خزدار، بولان اور دیگر اضلاع میں پوست کی فصل کو تباہ کرنے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ضلع لورالائی کے اسسٹنٹ کمشنر عبدالسلام اچکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی انتظامیہ کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ ضلع لورالائی کی دو تحصیلوں دکی اور لونی میں بعض بااثر افراد نے پوست کاشت کی ہے، جس پر علاقے کا جائزہ لیا گیا اور تصدیق کے بعد تحصیل دکی میں کارروائی شروع کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کارروائی محکمہ انسداد منشیات، سیول انتظامیہ اور فرنٹیئر کور نے مشترکہ طور پر کی ہے۔
تو یہ کریک ڈاؤن مارچ سے شروع ہوا ہے، تو اب یہ اپریل جا رہا ہے، تو اس میں تقریباً ہم 95% تک ٹف کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ تقریباً آلموسٹ ہمارے سروے کے مطابق راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1500 ایکڑ لگ بھگ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہوئی تھی، تو 1300+ یہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ یہاں سے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہے، جس علاقے میں یہ ہوا ہوتا ہے کہ زمین پہ، تو اس کا ہم سول ایڈمنسٹریشن کو ریونیو ریکارڈ مہیا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے نام جو زمین ہوتی ہے، جو مالک ہوتے ہیں یا بزگر ہوتے ہیں، 315-320 بندے تو پکڑے گئے ہیں۔
حکام کے مطابق بلوچستان کے جوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، خزدار، بولان اور دیگر اضلاع میں پہلے زمیندار گندم کاشت کرتے تھے، لیکن خشک سالی سے باغات کے تباہ ہونے کے بعد اب زمیندار اخراجات پورے کرنے کے لیے اس طرح کے زیادہ آمدن والی فصل کی کاشت کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری سماجی تنظیم سماج بچاؤ کے عہدیدار حسین جان پوست کی فصل کو طلب کرنے کو خوشائند تو قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ کارروائیاں مستقل بنیادوں پر جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔
ہر سال یہ تھوڑی سی کارروائی کر دیتے پر بعد میں چھوڑ دیتے، دوبارہ اس کے اگلے سال اس سے زیادہ لوگ اگا کر دیتے، کیونکہ اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ منافع سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں آیا یا سننے میں آیا ہے کہ مردوں اور بچوں کے علاوہ خواتین بھی اس میں عادی ہو چکا ہے، تو یہ بہت بڑا ہمارے علاقے کا بہت بڑا بدقسمتی ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ ہمارے علاقے میں یہ خاص ہوتے ہیں۔ اگر اس کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مستقل اس کے لیے اقدامات کرے اور ان سے ہمارے نجات حاصل کرے، پورے ملک کے لیے فائدہ ہوگا، پورے صوبے کے لیے فائدہ ہوگا، پورے معاشرے کے لیے فائدہ ہوگا، پورے انسانیت کے لیے فائدہ ہوگا۔
پوست زیادہ تر افغانستان کے جنوبی علاقوں ہلمند اور کندہار میں کاشت کی جاتی رہی ہے، تاہم افغانستان کی سرحد سے متصل بعض پاکستانی اضلاع میں بااثر زمیندار اپنے علاقوں میں رہائش پذیر افغان پناہ گزینوں کی مدد سے پوست کاشت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 1 یا 2 ایکڑ پر مشتمل زمین پر 4 دیواری بنا کر پوست کاشت کی جاتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوست کی فصل تیار ہونے کے بعد اس سے سفید رس نکال لیا جاتا ہے، جو بعد میں ادویات کے ساتھ ساتھ نشہ کرنے کے لیے ہیروئن میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں پولیس کی وردیوں میں ملبوس 2 مسلح افراد نے ایک غیر ملکی خاتون کو اغوا کر لیا ہے۔ ابھی اس واقعے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، مگر ننگرہار صوبے کے پولیس چیف زراور زاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مغوی خاتون آسٹریلوی شہری ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے جمعے کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کی حکومت یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیتھرین جین ولسن کے ساتھ کیا ہوا افغان حکام سے رابطے میں ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے گزشتہ سال افغانستان میں غلطی سے کی گئی ایک مہلک فضائی کاروائی میں ملوث ہونے پر ایک ٹو اسٹار جنرل سمیت 16 امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف انضباطی کاروائی کی ہے۔ اس حملے میں قندس میں ایک بین الاقوامی طبی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جن اہلکاروں کے خلاف انضباطی کاروائی کی گئی ہے ان میں سے کسی پر بھی فوجداری مقدمہ تو نہیں چلایا جائے گا، لیکن اس طرح کی سزا اکثر نوکری سے برخاستگی کا سبب بن سکتی ہے۔ امریکہ نے شام کے شمالی شہر حلب کے ایک ہسپتال پر بمباری کی مذمت کی ہے، جس میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ پیرس میں قائم تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے زیر اہتمام یہ ہسپتال چلایا جا رہا تھا۔ حلب میں گزشتہ 7 روز میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کیونکہ روس کی پشت پناہی کے ساتھ سرکاری افواج باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو واپس لینے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ اقوام متحدہ نے شام میں لڑائی کے دوبارہ آغاز کو صورتحال میں تباہ کن گراوٹ قرار دیا ہے۔ سلطسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں مہلک فضائی حملوں کا سلسلہ فروری کے اختتام پر طے پانے والی فائر بندی ختم ہونے کا اشارہ ہے۔ بین الاقوامی ثالثی میں اس فائر بندی کا سمجھوتا کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز خبردار کیا ہے کہ تشدد کا دوبارہ آغاز صورتحال کو بدتر کر سکتا ہے، جہاں پہلے ہی سنگین انسانی بحران جاری ہے۔
5 وائٹ ہیلمٹ ورکرز ور کِلڈ، دی لاسٹ چائلڈ ڈاکٹر۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے خصوصی مشیر جین ایگلینڈ نے کہا ہے کہ سفید ہیلمٹس پہنے 5 کارکن ہلاک ہو گئے۔ مشرقی حلب میں بچوں کا آخری ڈاکٹر بھی مارا گیا۔ ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس کے تناظر میں جب لوگ زخمی ہیں تو صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکن اپنا کام سر انجام دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے اور ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے حلب کے ہسپتال پر حملے کو ہر ممکنہ طور پر افسوسناک قرار دیا۔
امریکی
محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہہ رہے ہیں کہ اس حملے اور صورتحال کے بارے میں تفصیلات موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ہر طرح کا اشارہ ملتا ہے جو سرکاری افواج کا پہلے بھی خاصا رہا ہے، جب انہوں نے ہسپتالوں پر یا پھر بعد کو مدد میں آنے والے افراد کو نشانہ بنایا۔ ایک بار پھر ہم حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان حملوں کو فوری طور پر بند کرے۔ امریکہ نے روس پر بھی زور دیا ہے کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ ان حملوں کو روکا جا سکے، لیکن امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر جان مکین کا کہنا ہے کہ روس اپنی جدید فوج کی جانچ شام میں کر رہا ہے۔
Despite Putin's pledged withdrawal from Syria, Assad's forces backed by Russia now appear poised.
ایریزونا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مکین کہہ رہے ہیں کہ روس کے صدر نے شام سے نکلنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود اسد کی حکومت کو روس کی مدد حاصل ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کو تیار ہے۔ اسی دوران شام میں روس کی ترقی یافتہ فوجی صلاحیتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یوں پوٹن کی اپنے خطے سے باہر نکل کر طاقت استعمال کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روس حلب میں ہسپتال پر بمباری میں کسی بھی طرح سے اپنے ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ بین الاقوامی اتحاد کے کسی جہاز نے بم گرایا۔ اتحاد کے فضائی حملوں میں داعش کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اپنی خلافت تشکیل کرنے کے لیے شام کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شامی فورسز روسی فضائیہ کی مدد سے دیر الزور اور رقہ میں فوجی کارروائی کریں گی، جو ملک کے شمال مشرق میں داعش کے مضبوط گڑھ ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر الیکسی بورودویکن نے جمعے کے روز جنیوا میں یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فورسز داعش اور النصرہ فرنٹ جیسے دوسرے دہشت گرد گروپوں سے لڑائی میں ماضی میں کامیاب رہی ہیں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گی۔ شامی حکومت اور اپوزیشن فورسز کے درمیان باقاعدہ فائر بندی 27 فروری سے نافذ العمل ہے جو امریکہ اور روس کی جانب سے امن عمل کا حصہ ہے، لیکن یہ جنگ بندی دہشت گرد گروپوں پر نافذ نہیں ہوتی۔ بروادو کن کا کہنا تھا کہ اگر یہ عسکریت پسند فائر بندی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہیں متعلقہ دستاویز پر دستخط کرنے چاہیے، انہیں اپنے اصل مقام کی اطلاع دینی چاہیے اور النصرہ فرنٹ فورسز سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ پیونگ یانگ نے ایک کورین نژاد امریکی شہری کو مبینہ تخریب کاری کے جرم میں 10 سال قید بامشقت کی سزا دی ہے۔ شمالی کوریا کی ایک عدالت نے امریکی شہری کم ڈونگ چول کو یہ سزا جمعے کو سنائی۔ کم نے گزشتہ ماہ شمالی کوریا کی فوج کے حساس معلومات چرانے کا اعتراف کیا تھا اور انہوں نے اس وقت رحم کی بھی درخواست کی تھی جب انہیں مارچ ہی میں ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کم ڈونگ چول کو میڈیا میں پیش کیے جانے سے ایک ہفتے قبل ہی ایک امریکی طالب علم اوٹو وارمبیئر کو ایک پروپیگنڈا بینر چوری کرنے کے جرم میں 15 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کم اور وارمبیئر نے اپنے اوپر عائد الزامات کا اعتراف کیا تھا، تاہم مبصرین کے خیال میں ان دونوں نے ایسا ممکنہ دباؤ کی وجہ سے کیا ہوگا۔ جنوبی بحیرہ چین میں چین کی اشتعال انگیز اور جارحانہ کاروائیوں کے مقابلے میں امریکہ اپنے ایشیائی حلیفوں کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرتا رہے گا، کیونکہ چین کے یہ اقدامات اہم سمندری گزرگاہ میں جہاز رانی کی آزادی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے جمعرات کو ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے ایک سماعت میں یہ بیان دیا۔ فلپائن کی جانب سے اس متنازع سمندری علاقے پر اپنے حق کے دعوے پر کمیٹی نے سوال اٹھایا تھا۔ اینتھونی بلنکن کا کہنا تھا،
We have no position, as you know, on these sovereignty claims. We're not a claimant ourselves, but we have a very strong interest in the way these claims...
امریکی نائب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود اس علاقے کی ملکیت کا دعویدار نہیں ہے اور نہ ہی اس معاملے پر کوئی پوزیشن اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس سمندری گزرگاہ میں کسی فریق کی جانب سے ملکیت کا حق جتانے سے اس میں جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے خلاف مفادات کی آزادی کو برقرار رکھنے میں ہمارا ایک تاثر ہے جو کسی فریق کی جانب سے ملکیت کے دعوے اور رکاوٹوں سے متاثر ہو سکتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ان تنازعات کو حل کیا جائے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں جمعرات کو صدارتی نامزدگی کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک جلسے کے باہر 20 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ یہیں ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ سختی کریں گے۔ جمعرات کے روز ٹرمپ نے اپنی ممکنہ صدارتی حریف ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن پر عورت ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پہلی خاتون صدر بننے کی امید کر رہی ہیں، لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا، یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ ہلری کلنٹن نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر تنقید کی۔ حالیہ جائزوں کے مطابق نومبر کے صدارتی انتخابات میں کلنٹن کو ٹرمپ پر 9% کی برتری حاصل ہے۔ آئندہ منگل کو قدامت پسند وسط مغربی ریاست انڈیانا میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کے پرائمری انتخابات میں صدارتی امیدوار نامزد کرنے کا اہم مرحلہ پیش آئے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تقریباً 19 ماہ قبل متشدد انتہا پسند گروپ داعش نے، جو آئی سی ایل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، عراق کے تقریباً ایک تہائی علاقے پر اور شام میں بھی لگ بھگ اتنے ہی علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ان علاقوں پر اپنی تیز رفتار فتح کے بعد انتہائی پر اعتماد داعش نے دنیا کے سامنے اپنے اس اعتماد کا ڈنکا بجایا کہ اس کے جنگجوؤں کو روکا نہیں جا سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے حال ہی میں بغداد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ آج یہ واضح ہو چکا ہے کہ داعش کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں داعش کے جنگجو کئی مہینوں سے حملہ کرنے کی حالت میں نہیں رہے۔ یہ میدان چھوڑ رہے ہیں جس میں عراق کے اس علاقے کا 40% سے زائد حصہ شامل ہے جس پر وہ کسی وقت قابض تھے۔ گزشتہ سال عراقی فورسز نے تکریت کو آزاد کرایا اور شہر کی بیشتر آبادی وہاں واپس آ چکی ہے۔ کرد اور یزیدی فورسز نے سنجار کو آزاد کرایا، عراقی سیکورٹی فورسز نے رمادی کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا اور شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے شمال مشرقی شام میں داعش سے ہزاروں مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ اتحاد کی جانب سے بمباری کی مہم میں بہت بڑی کامیابیاں سامنے آئی ہیں جس کے نتیجے میں داعش کو اپنے نام نہاد جنگ اور مالیات کے وزراء سمیت اپنے ہزاروں جنگجوؤں اور 100 سے زیادہ سینئر اور درمیانے درجے کے لیڈروں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ ابھی بہت کچھ مزید کرنا باقی ہے لیکن داعش واضح طور پر اپنے دفاع کی حالت میں آ چکا ہے۔ آج ہم بحالی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عراقی شہری اپنے گھر واپس آ سکیں، ان علاقوں کو مستحکم بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جنہیں داعش کے قبضے اور ان علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی کے باعث نمایاں طور پر تباہی کا سامنا ہوا۔ اسی وجہ سے امریکہ فوری استحکام کے لیے فنڈز کی سہولت سے متعلق اقوام متحدہ کے کل تقریباً 10 کروڑ ڈالر کے فنڈز میں حصہ ڈالنے کے لیے اتحاد کے دوسرے ارکان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور عراقی حکومت کی مشترکہ قیادت کا یہ پروگرام 1 لاکھ سے زیادہ عراقیوں کو تکریت میں اپنے گھروں کو واپسی میں مدد دے چکا ہے۔ اب یہ پروگرام بنیادی سہولیات کی بحالی کے ذریعے یہی کچھ رمادی میں کر رہا ہے تاکہ لوگ وہاں اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ بحران کے آغاز سے اب تک امریکہ عراقی پناہ گزینوں کو انسانی ہمدردی کی مد میں 62 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم فراہم کر چکا ہے اور بغداد میں امریکی وزیر خارجہ کیری نے ان عراقیوں کے لیے اضافی 15.5 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا جو وہاں جاری تشدد سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ عراقی عوام کے لیے ہماری مدد مستقبل کے عراق کے لیے ہماری نسبتاً زیادہ بڑی وابستگی کا حصہ ہے، جیسا کہ اس کے آئین میں وضاحت کی گئی کہ ایک ایسا عراق جو متحد، کثیر جماعتی، وفاقی اور جمہوری ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہجرت، پاکستانی سینما میں ایک نئی اور رومانوی فلم کا اضافہ۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
تمہیں محبت میں اتنا بے بس دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محبت سیلفش بھی ہوتی ہے۔
آئی لو یو مراد۔ ایک ایک دن کیسے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں۔
بہت تیزی سے قدم جماتی پاکستانی فلم انڈسٹری میں اب جس نئی فلم کا چرچا ہوگا وہ ہجرت ہے۔ فلم کے رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر فاروق مینگل ہیں۔ فلم رومانوی ہے جس کی کہانی خانہ جنگی کے خلاف جاری افغان جنگ کے پس منظر سے جڑی ہے، جس کے کچھ کردار اس جنگ سے تنگ آ کر پاکستان ہجرت کر جاتے ہیں اور یہیں سے کہانی نئے موڑ لینے لگتی ہے۔
تو تم یہاں خوشیاں ڈھونڈنے آئے، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔
اکبر، بیٹھ کر آپ کیمپس میں پڑے ان معصوم بچوں کی کپکپاہٹ کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔
تم نے ان کیمپوں کا زندگی دیکھا ہے، ذلالت کا زندگی۔ ان کیمپوں کے اندر زندہ رہنے سے اچھا ہے انسان مر جائے۔
شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کتنا فنڈ لیں گے ان بوڑھی عورتوں کو بیچ کر؟
فلم میں نئے چہروں کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ ماڈلنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسد زمان، رابعہ بٹ اور رباب علی نے فلم میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ فلم کی کاسٹ میں شامل فنکاروں میں ندیم، ایوب کھوسو، دردانہ بٹ، جمال شاہ، مہجبی، سائمہ بلوچ اور نعمان اعجاز سرفہرست ہیں، جبکہ فلم سٹار ثنا بھی بطور مہمان کاسٹ کا حصہ ہیں۔ موسیقی کی رونمائی رواں ہفتے کی گئی۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
ڈر لگتا ہے مراد، مجھے خوشیاں راست نہیں آتی۔
صرف دو ویکس کی تو بات ہے،
پھر ہم ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔
جیا کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
جھوٹ بولتے ہو تم، تم نے جیا سے محبت نہیں کی۔
نہیں کرتی میں تم سے پیار، چلے جاؤ یہاں سے۔
مر سکتا ہوں تمہارے لیے،
مگر مرنا تو بہت آسان، جی کر نبھانا۔
نبھاؤں گا، وعدہ رہا۔
جلد بازی میں وعدے نہیں کیا کرتے۔
فلم پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی شوٹ ہوئی ہے، لہٰذا زیادہ تر فنکاروں نے شوٹنگ کے وقت پیش آنے والے واقعات اور اپنے تجربات سے سب کو آگاہ کیا۔
خدا کو نیچے پکارتی ہے، مولا میرے سایہ مولا مولا جا جا، مولا مولا میرے سایہ مولا مولا جا جا، مولا فلک پہ جا کر جمیں نگاہیں فلک۔
علی عظمت نے اس فلم کے لیے دو گیت ریکارڈ کیے ہیں۔ کہانی کو ایک حد تک پوشیدہ رکھتے ہوئے سب نے یہی کہا کہ ہجرت بھی پاکستانی سینما کی حیات نو میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ کراچی سے وسیم صدیقی کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسانی جین پر تحقیق کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور کئی ایسی بیماریوں اور خرابیوں پر قابو پانا ممکن ہوتا جا رہا ہے جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حال ہی میں انسانی جین سے لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خلیوں کی مدد سے بہرے چوہوں کی سماعت جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 300,000 ایسے افراد کی قوت سماعت واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنی سماعت کھو بیٹھے تھے۔ بہرے پن کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ بعض افراد پیدائشی بہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سماعت سے متعلق دماغ کے حصوں کی خرابی یا کان کے ان اعصاب میں خلل کا ہونا ہے جو دماغ کو پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ بہرے پن کی دوسری وجہ اچانک دھماکے یا کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے کان کے سماعتی اعصاب کا خراب ہو جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی کسی دور میں بہرے ہو جانے والے افراد کی سماعت واپس لانا ممکن ہے، لیکن یہ ایک دشوار کام ہے، اور چوہوں پر حالیہ کامیاب تجربے سے اس جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس تجربے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ٹیسٹ ٹیوب میں مصنوعی سٹیم سیل تیار کیے اور انہیں انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے کان کے اس حصے میں داخل کیا جہاں سماعت کے خلیے مردے ہو چکے تھے۔ مصنوعی خلیے متاثرہ حصے میں جا کر متحرک ہو گئے، جس سے عمومی طور پر ان کی 45% تک سماعت بحال ہو گئی۔ جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس مطالعاتی تحقیق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی جین سے سٹیم سیل لینے کے بعد کیمیکلز کی مدد سے سماعت کے خلیے تیار کیے۔ تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے مخصوص دواؤں کے ذریعے 18 چوہوں کا ایک ایک کان بہرا کر دیا۔ جب ان کے بہرا ہونے کی تصدیق ہو گئی تو متاثرہ کان میں بھاری مقدار میں لیبارٹری میں تیار کردہ سماعتی خلیوں کے ٹیکے لگائے گئے۔ چوہوں کے دماغ کی الیکٹرانک تصویروں کے نتائج کے مطابق 10 ہفتوں کے بعد ان کی اوسطاً 45% سماعت واپس آ گئی تھی، لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تجربات میں شامل تمام چوہوں پر سٹیم سیل کا ایک جیسا اثر نہیں ہوا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہچت جیلانی، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔